بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تعليم اور تربیت کے نبوی اصول درس جاری ہے. پچھلے درس میں ارکان التربیہ، تربیت کے ارکان کے تعلق سے بات کر رہے تھے، اور تربیت کا پہلا رکن تربیت کرنے والے. تربیت کرنے والے کیسے ہونے چاہیے، اس موضوع پر بات کر رہے تھے، اور ان کے تعلق سے پہلے یہ بات بیان کی تھی کہ تربیت کرنے والوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اور اس تعلق سے بعض پوائنٹ میں نے بیان کیے تھے کہ تربیت کرنے والوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، کس بنیاد پر اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں. پھر پچھلے درس میں بعض اہم تدابیر بیان کی تھی جس سے ہم اپنی تربیت کو بہتر کر سکتے ہیں. تو تربیت کرنے والوں کے لیے بعض اہم تدابیر، ان میں سے میں نے تین کا ذکر کیا. پہلا یہ تھا کہ یہ جان لیں کہ آپ دونوں نے ہی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، یعنی والدین نے، ماں نے اور باپ نے. دوسرا، کسی اور نے نہیں کرنی، بنیادی طور پر آپ دونوں نے ہی بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور اگر کوئی اور آپ بچوں کی تربیت کرتا بھی ہے تو وہ آپ جیسا اخلاص اور محبت سے تربیت نہیں کر سکے گا. دوسرے لوگ مددگار تو بن سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر تربیت نہیں کر سکتے جیسا کہ والدین کر سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ تھا، جب ہم نے یہ جان لیا کہ ہم نے ہی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، تو پھر ہمیں آپس میں، یعنی میاں اور بیوی کو آپس میں یہ مشورہ کر دینا چاہیے کہ ہم بچوں کی تربیت ایک خاص پلان کے مطابق کریں. دیکھیں، ہم گھر میں بجٹ بناتے ہیں، اس کی پلاننگ ہوتی ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں. نہیں کرتے تو بچوں کی تربیت کے لیے، جو بہت ضروری چیز ہے. اور یہ پلاننگ کیسے کرنی ہے، اس کے میں نے چند اہم نکات بیان کیے تھے. پھر تیسرے نمبر پہ یہ بیان کیا تھا کہ تربیت کے لیے خاص گول یا ٹارگٹ یا ہدف بنانے چاہیے، اور ان اہداف اور ان گولز کے مطابق تربیت کرنی چاہیے. کیونکہ ہماری پلاننگ جو ہے، بعض اوقات پلاننگ تو کر لیتے ہیں لیکن ان میں جو بنیادی مقاصد ہیں اور جو اہم اہداف اور گول ہیں وہ رہ جاتے ہیں. تو ان کے تعلق سے بھی کافی تفصیل سے بات کی. آج بات کرتے ہیں چوتھے پوائنٹ پہ. چوتھے نمبر پہ سب سے عظیم تربیت کرنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ. تربیت کرتے وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شک تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، صرف نماز میں نہیں، صرف روزہ رکھنے میں نہیں، صرف زکوٰۃ یا حج عمرے میں نہیں، بلکہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. عبادات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، سلوک میں بھی، اور ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اور سب سے عظیم تربیت کرنے والے ہیں. انہوں نے اس دنیا میں ایسے لوگوں کی تربیت کی جن لوگوں نے اس دنیا میں ایک مثال قائم کر دی کہ ان جیسے اس دنیا میں شاید کوئی دوسرے لوگ نہیں آئیں گے تا قیامت. صحابہ کرام جیسے لوگ, یہ عظیم لوگ اس کائنات میں, اس دنیا میں ایسے عظیم لوگ نہیں آئیں گے. اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی تربیت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی. اور یاد رکھیں, جتنی میں نے بھی یہ گولز بیان کیے ہیں پچھلے پوائنٹ میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اگر ذرا غور کریں آپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا ہے. یعنی دین ہے, اخلاق ہے, عمل ہے, اور عقل ہے, معاشرتی معاملہ ہے, تطوعی اور نوافل جو ہیں وہ ہیں. جتنے بھی یہ گولز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں سب شامل ہیں, سب موجود ہیں. اور میں نے پچھلے دروس میں, جمعہ کے خطبات میں تربیت اولاد کے نبوی اصول میں نے بیان کیے, تقریباً 30 سے زیادہ اصول میں نے بیان کیے تھے, اور وہی اصول پھر دوبارہ انشاءاللہ ان دروس میں بھی بیان کروں گا میں. لیکن میری گزارش یہ ہے, کیونکہ وہ دروس ہو چکے ہیں, نیٹ پہ بھی موجود ہیں, اصحابالحدیث.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, وہاں سے آپ یہ لوگ ان اصولوں کو لے لیں اور ان اصولوں کو ایک دفعہ سن لیں اور نوٹ کر لیں, اگر بس وقت ہو لکھنے کا تو. واللہ یعنی دل جو ہے اس میں ایک ٹھنڈک سی پیدا ہوتی ہے کہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے صحابہ کرام کی تربیت کی ہے, اگر ہم اس انداز کو اپنا لیں یا اس انداز کے دسویں حصے کو بھی اپنا لیں, تو واللہ تربیت میں ایسے ہمیں خیر نظر آئیں گے جو ہم نے کبھی دیکھے نہیں. تو اگلے ہفتے تک انشاءاللہ یہ جو تربیت کے جو 30 اصول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ آپ ذرا سماعت فرما کے آنا, ان پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے. پانچواں پوائنٹ, اہم تدابیر تربیت میں جو تربیت کرنے والوں کو سمجھنے چاہیے. تربیت کرنا سیکھنا ہے, کیونکہ فاقد الشیء لا یعطی, جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کچھ دے نہیں سکتا, ہم دیتے وہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے. تو تربیت کرنا ہم نے سیکھنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں خود علم حاصل کرنا ہوگا. تربیت کے تعلق سے دروس سننے ہوں گے, کتابیں پڑھنی ہوں گی, لیکچر سننے ہوں گے. تو تربیت کا ایک خاص علم ہے, جیسے میڈیکل کا علم ہے, انجینئرنگ کا علم ہے, تربیت کا بھی ایک خاص علم ہے. ہم سائنس پڑھتے ہیں, بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں, ان کے اصول ہوتے ہیں, سائنس کے اصول کے مطابق ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, پھر ہمارے بچے ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں. جو بغیر اصول کے پڑھتے ہیں وہ نہیں بن سکتے. اسی طریقے سے تربیت کے بھی اصول ہیں, اور یہ اصول ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم کچھ پڑھیں گے, سمجھیں گے. اور اس کے لیے آپ ہفتے میں اگر آدھا گھنٹہ نکال لیں, زیادہ نہیں, آپ نے اور کچھ بھی کرنا ہے, عقیدہ بھی پڑھنا ہے اور منہج کو بھی سمجھنا ہے, عبادات کے تعلق سے مسائل وہ بھی سمجھنے ہیں, لیکن تربیت کے لیے اگر آپ کو زیادہ وقت نہیں تو روزانہ ہفتے میں صرف 3 دن, روزانہ ہفتے میں صرف 3 دن تربیت کے تعلق سے کوئی لیکچر سن لو, کوئی کتاب پڑھ لو, یا کوئی درس جو چل رہے ہیں ان درس کو دوبارہ ریویز کرو. یاد رکھیں, ایک مرتبہ سے فائدہ نہیں ہوتا, بتا دوں میں آپ کو. ایک درس کو جو تربیت کے اعتبار سے, چاہے کوئی درس بھی ہو, چاہے وہ عقیدے کا ہو, ایک مرتبہ سے آپ کا ذہن صرف اس وقت متوجہ ہوتا ہے, دوسری مرتبہ سے وہ سمجھنا شروع کرتا ہے, تیسری مرتبہ جا کے سمجھتا ہے. ہمارے پاس مسئلہ ہے وقت کا, ہم چاہتے ہیں ہم ایک ہی وقت میں عالم بن جائیں, یہ ناممکن ہے. ایک ہی چیز کو آپ 5 مرتبہ پڑھیں گے, 3 مرتبہ پڑھیں گے, پھر آپ کو لذت محسوس ہوگی کہ اس میں کوئی دم ہے. ایک مرتبہ سے تو دل نہیں کرتا. میڈیکل کی کتاب دیکھ لیں, الجبرا کی کتاب دیکھ لیں، الجبرا کی کتاب، اس کا دل کرتا ہے پڑھنے، الٹے سیدھے مسائل ہوتے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو پہلی دفعہ تو انسان کھولتا بند کر دیتا ہے، کہاں پھنسنے جا رہا ہوں میں. لیکن آگے ٹیچر سے پوچھے جو الجبرا پڑھاتے ہیں، کتنے خوش ہو کے پڑھاتے ہیں، مزے لوٹتے ہیں، کیونکہ وہ سوال حل کرنے کو آتے ہیں نا، جیسے کوئی بچہ ایس کے بھی کھا رہا ہو تو مزے لے رہا ہوتا ہے، وہ سوال کا حل کر رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھا ہے، اور پڑھاتے ہوئے وہ مسرت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے تھے، سمجھیں تو سمجھائیں گے کیسے. یہی معاملہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ ہم بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اور ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو سیکھیں گے اپنے بچوں کے لیے، ہم کیا کچھ نہیں کرتے؟ 24 گھنٹے محنت کیوں ہو رہی ہے؟ 10-12 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ زبان سے یہی کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہم محنت مزدوری کر رہے ہیں، تو اس محنت مزدوری میں سے 12 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ اور نکال لیں، اور انشاءاللہ اس آدھے گھنٹے کی برکت آپ اس 12 گھنٹے کی جد و جہد سے زیادہ قیمتی ثابت ہوگی انشاءاللہ. چھٹے نمبر پہ مشکل مسائل میں، تربیت کے مشکل مسائل میں علماء یا ماہرین تربیت سے رابطہ کریں، اور انشاءاللہ اس کے تعلق سے یعنی ایک پورا باب ہے جس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ، تربیت میں مشکلات اور ان کا حل. تقریباً 10 سے زیادہ مشکلات ہیں، بڑی مشکلات. بچے لڑتے ہیں، بچہ جھوٹ بولتا ہے، بچے ہٹ دھرم ہے، بچے بات نہیں سنتے، یہ جتنی بھی مشکلات ہیں اس سے یعنی 10-15 کے قریب ہیں. اس بچہ چوری کرتا ہے، چوری بچوں میں کیسے یہ عادت پڑتی ہے، یہ سارے مشکلات ہیں. بچوں کا لڑنا آپس میں، بچے لڑ، ہمیں کیا کرنا اس وقت، یہ سارے مشکلات ہیں. پھر اس کا حل بھی انشاءاللہ بتائیں گے ہم. نمبر 7، سب سے پہلے خطرناک مسائل کو حل کرو، اور اس کے بعد میں اس سے کم اہمیت والا مسئلہ. الاہم ایک قائد ہے، الاہم فالمہم، اہم پہلے، مہم اس کے بعد میں ہے. دیکھیں مسائل سب برابر نہیں ہوتے، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ تب میں بیان کروں گا جب ان مسائل کو میں بیان کروں گا. لیکن ایک مسئلہ ہے، ایک بچہ ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، لڑتا جھگڑتا بھی ہے، اور نماز بھی نہیں پڑھتا، تو ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ جو زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ تینوں چیزوں کی تربیت ہم نے کرنی ہے، لیکن ایک چیز بنیادی ہے، وہ فوری طور پر اس کا ایکشن لینا ہے، خطرناک چیز ہے، اس پہ ہم خاموشی نہیں اختیار کر سکتے. وہ کیا ہے؟ نماز. بے نمازی جو ہے، کیونکہ جو تارک الصلاح ہے وہ کافر ہے، ترک الصلاح کفر ہے، تو اس لیے یہ بنیادی مسئلہ ہے. تو پہلے نماز اسے پڑھواؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں اگر نمازی پڑھتا ہو تو اسے مارو، بشرطے کہ شرعی طریقے سے، جیسے میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. تو یہ کیوں؟ یہ خطرناک معاملہ ہے، اس کا تعلق ایمان اور کفر سے ہے. تو یہاں پر یہ نہیں کہیں گے ارے چھوٹا بچہ سمجھ لے گا، 12 سال کا بھی نہیں پڑھتا سمجھے گا، 15 سال کا ہو گیا ابھی نہیں پڑھتا پھر بھی سمجھے گا، 20 سال کا ہو گیا ابھی نہیں پڑھتا پھر بھی سمجھے گا، 50 سال کا ہو گیا ابھی نہیں پڑھتا تب بھی سمجھے گا، پتہ نہیں بڑا کب ہوگا اور ہم کب سمجھائیں گے. یاد رکھیں شیطان کا ایک دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلے. جو اہم چیز ہے واللہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، ضرور سوال ہوگا، تمہارا بچہ بے نمازی تھا، تم نے کہا کیوں نہیں نماز پڑھو؟ بعض والدین پرواہ نہیں کرتے، کہتے یار بچہ ہے سمجھ لے گا، اس کو اللہ نے عقل دی سمجھے گا نا، تو تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ عقل تو دی ہے، تمہیں بھی تو عقل دی ہے، پھر تمہیں یہ حکم بھی دیا ہے، قو انفسکم اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کیوں نہیں عمل کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ؟ تو سب سے پہلے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، سب سے پہلے الاہم پھر المہم. نمبر 8، سب بچوں کو ایک طریقے سے، سب بچوں کی ایک طریقے سے تربیت نہ کرو. بچوں میں فرق کو جاننا ضروری ہے، بچوں میں فرق کو جانو اور اس کے مطابق تربیت کرو. بعض وقت اسی کے تربیت کا انداز، یہ بھی ایک رکن ہے، 5 رکن میں تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ہمارا انداز جو ہے سارے بچوں کے ساتھ ایک نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں انصاف اس میں ہے کہ سخت کرنی سب بچوں پہ کرنی، نرمی کرنی سب بچوں پہ کرنی، مارنا ہے تو سب کو مارنا ہے. نہیں، بالکل غلط انداز ہے. بچے مختلف ہیں، ان کی سوچ مختلف ہے، ان کی سمجھ مختلف ہے، ان کے IQ لیول مختلف ہے، دماغ کی شارپنس مختلف ہے، بعض بچے ایک مرتبہ یوں دیکھیں گے نا دیکھنے سے اور آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, پتہ ہے بابا ناراض ہو گئے. اور بعض بچے جو ہیں آپ گھور گھور کے دیکھیں گے, آپ بلائیں گے, منع کریں گے, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ان کی اس سے کوئی تھوڑی سی جو بھی رینگ لے, کوئی فرق بھی پڑے ان کو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب وہ بھی ایک بچہ, یہ بھی ایک بچہ ہے. بعض ہم سمجھتے ہیں یہ ہٹ درم ہو گیا ہے, پانچ سال چھ سال بچے کیا ہٹ درم ہوگا, ہمیں سمجھانا ہے اسے. وہ بچہ غلطی پہ ہے, ضرور غلطی پہ ہے, لیکن ہمیں سمجھانا ہے, ہمیں اس بچے کو سمجھانا ہے. تو یہ فرق نظر رکھنا ضروری ہے. بعض بچے جو ہیں ذہانت دیکھیں, ایک مرتبہ چیز پڑھتے دو مرتبہ یاد ہو جاتی ہے, بعض بچے دس مرتبہ بھی نہیں سمجھتے. تو والدین کیا کرتے ہیں, میتھ پڑھانا ہے, یہ مسئلہ کر دیا, دے سمجھو, وہ بچے بیچارہ سہما ہوتا ہے, ڈر رہا ہوتا ہے, سمجھ آئے, جی ہاں سمجھ آئے. دوسرا بچہ سمجھائے, سمجھ گیا, رزلٹ آیا, یہ پاس یہ فیل. اے فیل کیوں ہوئی, تم سے سمجھایا نہیں تھا تمہیں, تمہیں تو آتا تھا, اگر سمجھ آتی تو پھر فیل ہوتا. یہی غلطی, غلطی کہاں پہ, غلطی یہاں پہ تو میں نے دونوں کو برابر سمجھایا ہے. اور میری سخت شاید اتنی زیادہ تھی کہ میں نے اسے موقع نہیں دیا کہ وہ مجھے یہ کہہ سکے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. غلطی کیا ہوتی ہے, تم اندھے ہو, اسے سمجھ آ رہی, تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی, وہ کیوں سمجھ رہے, تم کیوں نہیں سمجھ رہے, تم دھیان سے پڑھ نہیں رہے. یہ ساری مشکلات ہیں, یہ سب بیریئرز ہیں, سب رکاوٹیں اچھی تربیت میں. تو ہمیں ان کو دور کرنا ہے. اس بچے کا لیول دیکھو, اس بچے کا لیول کو دیکھو, اس میں دونوں برابر نہیں ہے. جہاں پر آپ کام کرتے ہو, آپ کے لیول کے جو بندے ہیں وہ آپ جیسے ہیں, آپ ذہین ہوتے ہیں کہ نہیں لوگ, یا آپ سب سے بڑے ذہین ہو, پھر مشورے کیوں لوگوں سے لیتے ہو, آپ مشورہ کس سے لیتے ہو, جو آپ سے زیادہ سمجھتا ہے یا کم سمجھتا ہے. تو پھر جب دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بازو کا سمجھتے ہو اور آپ کے عقل ان کے برابر نہیں, تو پھر آپ کے بچوں کے دونوں کا کیسے برابر ہو سکتی ہے. تو انصاف اگر اپنے ساتھ کرنا ہے تو بچوں کے ساتھ بھی انصاف کرو نا. تو یاد رکھیں اس فرق کو ہم نے جاننا ہے, اور اکثر والدین بچوں میں یہ فرق جانتے نہیں ہیں. وقت ہوگا تو جانیں گے نا. ماں نے مصیبت سمجھی ہوئی گھر کے کاموں کو, مصیبت سمجھتی ہے کہ کھانا پکانا ہے, برتن دھونے ہیں, پھر صفائی کرنی ہے, پھر بچوں کو پڑھانا بھی ہے, پھر یہ سارے اتنے سارے بوجھ جو سر کے اوپر سر بیٹھ کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے اور مصیبت سمجھتی ہے ان چیزوں کو. اس لیے نہ تو کھانا اچھا پکتا ہے, نہ صفائی اچھی ہوتی ہے, اور نہ ہی بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے, نہ بچوں کی پڑھائی اچھی ہوتی ہے. یاد رکھیں میری گزارش اپنی بہنوں سے اللہ کے لیے, آپ ان چیزوں کو بوجھ نہ سمجھیں, مصیبت نہ سمجھیں. واللہ آپ کی گھر کے اندر ایک ایک خدمت آپ کے لیے عبادت ہے, اگر آپ سمجھیں عبادت, اور گناہوں کا کفارہ ہے, بلندی درجات ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں جب آپ کھانا پکاتی ہیں گرمی میں, پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے, لو جاتے پسینے میں, اور اس گرمی میں آپ بچوں کو کھانا پکا رہے ہو, یہ مفت میں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لقمہ آپ اپنے بچوں, بیوی بچوں کے منہ میں دیتے وہ بھی صدقہ ہے. حلال کمائی ہم کماتے ہیں, بچوں کو جو ہم یہ خوراک کھلاتے ہیں حلال کمائی سے, میرے بھائی پوری ڈش نہیں چاولوں کی یا سالن کی, ایک ایک لقمہ ایک ایک صدقہ ہے. سو لقمہ کھائے تو سو صدقہ ہے, ایک دن میں تین سو لقمہ کھائے تو تین سو صدقہ ہیں ایک دن میں. ایک مہینے میں کتنی ہے, ایک سال میں کتنی ہے, بیس سال میں کتنی ہے, پچاس سال میں کتنی ہے. یہ تو ایک لقمہ کی بات ہو رہی ہے جو والد باہر سے کماتا ہے. تو گھر کے اندر عورت کو دیکھیں آپ, صفائی کرتی ہے, تکلیف برداشت کرتی ہے, صدقہ ہے. کھانا پکاتی ہے, گرمی برداشت کرتی ہے, صدقہ ہے. کھانے کو اچھا پکاتی ہے, دل لگا کے پکاتی ہے, الگ سے صدقہ ہے. بوجھ نہیں سمجھتی نا. دیکھیں کھانا یہ سب کام کرنے تو ہیں, بچوں کو وقت دیتی ہے, اچھی تربیت کرتی ہے, الگ سے صدقہ ہے. یہ سارے صدقات ہی صدقات ہیں. اپنے خاوند کی مدد کرتی ہے بچوں کی اچھی تربیت میں, یہ بھی صدقہ ہے. کیوں کسی کی مدد کرنا, آپ صلی اللہ فرماتے ہیں وہ تیرے رجول فتح صدقہ, کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے.
جب بیوی اپنے خاوند کی مدد کرتی ہے اور خاوند اپنی بیوی کی مدد کرتے تو یہ صدقات ہی صدقات ہیں. آپ کے نام اعمال میں اعمال صالحہ میں آپ کے صدقات شمار ہو رہے ہیں. لیکن جو عورت کہتی مصیبت ہے, کپڑے دھونے مصیبت ہے, کھانا پکانا مصیبت ہے, بچوں کی لڑائی جھگڑا مصیبت ہے, بچوں کا شور مصیبت ہے, یہ ساری مصیبتیں آپ نکل نہیں سکتے ان سے. آپ جب تک ان چیزوں سے دوست نہیں لگائیں گے واللہ نہ تو آپ کو راحت ملے گی نہ سکون ملے گا اور نہ ہی آپ کو یہ صدقات مل سکتے ہیں. بعض ایسی عورتیں ہیں بیچاری 25 سال شادی کو ہو گئے, ان کے لیے سارے کے سارے کام آج تک مصیبت ہے. صدقہ تو دور کی بات ہے بلکہ گناہ سر پہ اٹھا رہی ہیں. بچوں کو گالی دینا, خاوند کو گالی دینا, صفائی ٹھیک طریقے سے نہ کرنا, برتن کو توڑنا. دیکھو برتن برتن ٹوٹ جاتے ہیں لیکن بعض اور زیادہ کیوں زیادہ ٹوٹتے ہیں, غلطی کیا ہوتی, دھیان سے کرتے نہیں کام, دل سے کام نہیں ہو رہا ہوتا نا. جو کام دل سے کیا جاتا ہے تو اس میں احتیاط بھی ہوتی ہے, اور جو کام صرف ہاتھوں سے کیا جاتا ہے تو اس پہ پھر برکت نہیں ہوتی. یہ برکت گھر سے اللہ تعالی نکال دیتا ہے, پھر نہ تو بیوی خوش, نہ خاوند خوش, نہ بچے خوش. اور جس گھر میں خوشی اور سکون نہ ہو اس گھر کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں. آج یہی وجہ ہمارے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں. تو میری گزارش ہے اپنے بہنوں سے کہ آپ ان کاموں کو اپنے زیور سمجھیں, کیونکہ عورت جو ہے سونے سے زیادہ لگاؤ رکھتی ہے اور اپنا خوبصورت دیکھنا چاہتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں تب خوبصورت ہوتی ہیں جب آپ اپنے گھر کے اندر اپنے خاوند اور اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہیں اور اللہ کے لیے کرتی ہیں. جب کام کریں نا تو نیت یہ کہ اللہ تعالیٰ تیرے رضا کے لیے میں کر رہا ہوں, پھر اپنے اندر سکون محسوس کریں, دیکھیں کیا سکون ملتا ہے, اور پھر دیکھیں آپ کے کام کتنے آسان ہو جاتے ہیں اور کیسے آپ کو راحت ملتی, سکون ملتا ہے. سیدہ فاطمہ اور انہا سیدہ فاطمہ ایک بار سیدنا علی بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں, کوئی غنیمت کا مال آیا ہے, ان میں کچھ غلام بھی ہیں, لونڈیاں بھی ہیں, تو آپ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ ہمیں کوئی خادمہ دے دیں یا کوئی غلام دے دیں. سیدہ فاطمہ جاتی ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں کام کرتی ہوں تھک جاتی ہوں, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلام یا خادمہ نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو لیٹو تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو, 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو, ایک رات 34 مرتبہ بھی ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو, یہ پڑھو اور تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. سیدہ فاطمہ فرماتی کہ میں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا اور میری ساری سے تھکاوٹ جو دور ہوگی ختم ہو گئی. سید مرسلین کی بیٹی تھکتی ہے کچن میں کام کرتے, گھر کی صفائی میں, بچوں کی تربیت میں تھک جاتی ہیں. وہ سیدہ فاطمہ کون ہے؟ سیدت نساء اہل الجنہ, جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اس مطلب کہ خادمہ نہ رکھیں اور نوکر نہ رکھے, یہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ اب تھکیں گے ضرور, پریشان بھی ہوں گے, لیکن اگر قرآن اور سنت پر عمل کریں, آپ یہ حدیث پڑھ لیے, ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا سونے سے پہلے, تو آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ صبح اٹھیں گے بالکل فریش, تازہ, بالکل تندرست. کام کرنا شروع کریں, شام تک پھر تھک جائیں گے, پھر یہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد طلب کرو, مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. تو صبر کیا کرو, صبر ایک بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ جو لوگ صبر سے محروم ہیں بڑے خیر سے محروم ہیں. تو اپنے آپ کو اس خیر عمل سے, اس بڑے عظیم نعمت سے محروم نہ کریں, صبر کریں. نماز 5 وقت پڑھیں, نماز 5 وقت پڑھیں گھر کے اندر اور گھر کے اس کون میں جہاں پر عام درخت زیادہ نہ ہو, پورے حجاب میں نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اپنے رب کو بھی راضی کریں, اپنے خاوند کو بھی راضی کریں, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اور رات کو سونے سے پہلے یہ ذکر بھی پڑھیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کی آسانی پیدا کرتا ہے. کتنی ہو گئی؟ 8. نمبر 9. ہمیشہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں سے کیا چاہتے ہو، ہمیشہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں سے کیا چاہتے ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا کرو، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ سے آپ کے بچے کیا چاہتے ہیں. ہمیشہ کیا ہوتا ہے، ہم بچوں سے وہ چاہتے جو ہم بچوں سے وہ کرواتے جو ہم چاہتے ہیں. بچوں کی چاہت کیا ہے، بچے ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کی ہم پروانی کرتے ہیں. ہم یہ سمجھیں بچے چھوٹے ہیں، ان کی نہ تو کوئی عقل ہے نہ کوئی سمجھ ہے، ہم بڑے سمجھدار ہیں تو بچے ہمارے تابع دار ہیں اور ہم ان کے لیے بہترین نمونہ ہیں، تو بس جو میں نے حکم دے دیا بچے نے وہی کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو خود مختار بنا دو بچپن میں ہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو موقع دو بات کرنے کا، بچوں کو موقع دو کہ وہ اپنے دل کی بات آپ سے کہیں، بچوں کو موقع دو انہیں کہ وہ چاہتے کیا ہے، اور پھر انہیں سمجھاؤ کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. اگر ان کی چاہت صحیح ہے، شریعت کے مطابق ہے اور آپ اس پر استطاعت رکھتے ہیں تو اس کو پوری خواہش پوری کرو. اگر شریعت کے مخالف ہے، جائز نہیں ہے، یا آپ اس پر قادر نہیں ہیں استطاعت ہیں، تو کہو بیٹا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے ٹھیک نہیں ہے. یا اگر جائز آپ استطاعت نہیں رکھتے، آپ کہیں بیٹا یہ چیز تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے آپ کی، انشاءاللہ میں آپ کی یہ خواہش پوری کروں گا، لیکن ابھی میرے پاس استطاعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا، انشاءاللہ میں آپ کی یہ چاہت پوری کروں گا. ہوتا کیا ہے، اب تعلیم کے میدان میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں اپنے بیٹے سے چاہتا ہوں وہ ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا چاہتا ہے وہ انجینئر بنے. جھگڑا ہوا، تم ڈاکٹر بنو، کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر اچھی نہیں لگتی. کیوں اچھی نہیں لگتی، میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اب بیچارے اتنی کہہ سکتا کہ آپ کے حالات دیکھے تو مجھے دل نہیں کرتا کہ میں ڈاکٹر بنوں، 24 گھنٹے باہر رہتے ہو، وقت دیتے نہیں ہمیں، صرف مریض ہی مریض ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں. وہ نہیں کہہ سکتا بےچارا، نہیں کہہ سکتا. لیکن اس نے دیکھا کہ اس کی ٹھیک ہے زندگی میں صرف کھانا پینا عیش آرام نہیں ہوتا، بعضوں اپنے بچوں کو سب کچھ دیتے ہیں سوائے سوائے وقت، پیار. بعض والدین اپنے بچوں کو سب کچھ دیتے ہیں سوائے خود اپنے آپ، والدین اپنے بچوں کو نہیں دیتے. بچے اپنے والدین کے لیے ترستے ہیں کہ ہمارا والد کہاں ہے. بہرحال تو جھگڑا ہوتا ہے، بچہ جو ہے زبردستی اپنے والد کی بات سنتا ہے اور وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے، دل سے نہیں، آنکھوں سے پڑھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے جواب دیتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پاس فیل ہوتے ہوتے پاس ہو ہی جاتا ہے، ڈاکٹر بن ہی جاتا ہے. لیکن یہ خلش تھی دل میں کہ ڈاکٹر بننا تو نہیں تھا، میں نے بن گیا ہوں. تو وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا، اور جو اس کا حق تھا ادا کرنے کا وہ حق ادا نہیں کر سکے گا، اس کا ذمہ دار اس کا والد ہے. ہم یہ سمجھتے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہی سچ ہے، وہی ٹھیک ہے. ہم نے کبھی ان کے لیول تک نیچے اتر کے نہیں سوچا کہ وہ کیا سوچتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں اگر چھوٹا بچہ ہے، کیونکہ آگے جب تربیت کے مرحلے میں کہوں گا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے، ٹین ایج میں بچوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، 20 سال سے زیادہ بچے کیسے بات کی جاتی ہے، بڑوں سے کیسے کی جاتی ہے، یعنی بزرگوں تک، کیونکہ ہم نے اپنی تربیت بھی کرنی ہے اور اپنے ارد گرد سب کی تربیت بھی کرنی ہے. لیکن بات یہ ہے جو بچے سمجھدار ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیے بیٹا اگر میں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو بتاؤں گا کہ ڈاکٹر میں یہ فائدہ ہے. کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے، بیماری میں آتا ہے، تو آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ اس کو علاج دیتے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کتنی اچھی بات ہے. آپ کو جب بخار تھا، تکلیف تھی، ہم گئے تھے ڈاکٹر کے پاس، پھر آپ کو دوائی دی کہ آپ ٹھیک ہو گئے، تو کتنا آپ نے اچھا محسوس کیا. تو آہستہ آہستہ یہ سمجھدار بچے کی بات ہے. جو نہ سمجھ بچے کہتے ہو تو ٹیکا لگاتے ہیں، وہ تو برا ہے، تو میں ٹیکا لگاؤں گا، میں ٹیکا نہیں لگاتا ہوں، وہ ڈاکٹر سب سے برے ہیں. لیکن جب آہستہ بڑے ہوں گے، آہستہ آہستہ وہ سمجھیں گے ٹیکا جو ضرورت ہے. بعض بچے میرے پاس آتے ہیں، والا عجب بات دیکھیں، کہتے ہیں مجھے انجیکشن لگاؤ، واللہ عجب بات ہے، مجھے تکلیف زیادہ ہے، میں نے پڑھنا کل میرا امتحان، مجھے انجیکشن لگاؤ. بہادر بچے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، اچھے بچے بھی ہیں، بہادر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بعض ایسے سفید داڑھی والے آتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹیکا نہ لگانا, ٹیکے سے ڈر لگتا ہے, میں نے کبھی لگایا نہیں. 104 پہ بخار ہے, ٹیکے سے ڈرتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں بہرحال. تو بچوں کو تربیت میں یہ بھی ایک رول یاد رکھیں کہ ہمیشہ یہ نہ دیکھو تم کیا چاہتے ہو, یہ دیکھو کہ وہ بھی کیا چاہتے ہیں, اس کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھا کرو. نمبر 10, یہ جان لیں کہ آپ نے جن کی تربیت کرنی ہے وہ عالم نہیں ہے, جاہل ہے, سخت نہیں ہے, نرم ہے, طاقتور نہیں ہے, کمزور ہے, حاجت مند ہے. اور میں تفصیل سے انشاءاللہ تب بیان کروں گا جب ہم دوسرے رکن پہ بات کریں کہ جن کی تربیت کی جا رہی وہ کیسے ہیں. تفصیل بات کروں لیکن یہ دیکھیں کہ یہ معصوم ہیں, نرم ہیں اور محتاج ہیں آپ کے, عالم نہیں ہے, جاہل ہیں. تو ان سے کس طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے, جاہل سے آپ بات کیسے کرتے ہیں, جو نرم ہے نرمی کیا ہوتی ہے, کیسے بات کریں گے آپ, سختی آپ نے کب کرنی ہے نہیں کرنی. اور ایک چیز بھی بتا دوں, پچھلے درس میں میں نے سختی نرمی کی بات کی تو بعض ساتھیوں کو شاید مشکل پیش آئی. میں نے یہ کہا کہ پلاننگ میں سے یوں بھی ہم کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ کہ سختی کون کرے گا اور نرمی کون کرے گا, سختی والد کرے اور نرمی والدہ کرے. بعض ساتھیوں نے کہا کہ ہوتا تو یہ ہے کہ والدہ ہی سختی کرتی ہے تو والد گھر سے تو باہر ہوتا ہے, تو ہم تو نرمی کرتے ہیں, ہماری بیویاں سختی کرتی ہیں. تو میں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے, سختی والد کو کرنی چاہیے. بڑی یہ ڈیبیٹیبل بات ہے سختی کس کو کرنی, جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں سختی والد کو کرنے اس کی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ والد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے, اور سربراہ جو ہے وہ بڑا ذمہ دار ہوتا ہے. سختی اور نرمی دونوں اس نے کرنی ہے. اور جب میں سختی کی بات کرتا ہوں تو یہ مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ سختی کرے, مطلب یہ ہے کہ اصل تربیت ہم نے نرمی سے ہی کرنی ہے. سختی جب ضرورت پڑے تو کس نے کرنی ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ سختی والد نے کرنی ہے اور ہمیشہ نرمی والدہ نے کرنی ہے. اگر کسی نے یوں سمجھائے تو معذرت چاہتا ہوں, میرا یہ مقصد نہیں تھا. میرا مقصد یہ تھا اور یہ ابھی بھی بیان کر رہا ہوں میں کہ بنیادی طور پر تربیت نرمی سے کرنی ہے, اور نبوی اصول میں سے ایک اثر جیسا کہ آپ سماعت فرمائیں گے ان دروس میں جو گزر چکے ہیں کہ نرمی سے تربیت کرنی ہے. اور جو سختی ہے وہ ایمرجنسی کے لیے ہے, اور جب ایمرجنسی تو کون سختی کرے گا, دونوں میں سے والد کرے گا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ماحول جو تربیت کا چوتھا رکن ہے, جب جس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا, جو بچہ اگر ماں تربیت کرتے ہوئے سختی کرے تو بچوں کو ماحول کیسا ملے گا, سخت یا نرم, سخت ماحول ملے گا. تو اس سختی کے ماحول میں رہتے رہتے بچہ بھی سخت بن جاتا ہے. پھر اس بچے کی بڑے جب عمر ہو جاتی ہے ٹین ایج میں, اس کے بعد اس کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سختی تو ہو چکی ہے, اب کیا سختی ہو سکتی ہے, اب سخت تو کر دیا اسے نا, جب موم تھے اسے سخت کر کر کے سخت کر دیا, اب مزید سختی سے ٹوٹ جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ بعض بچے گھر چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. اگر آپ اس کی بنیاد کے پیچھے جائیں کہ اس بچے سے گھر چھوڑ کے یہ بھاگ گیا, کیوں بھاگ گیا ہے, آپ پیچھے جا کے دیکھیں گے کہ سختی والدہ کرتی تھی, والد پرواہ نہیں کرتا تھا. اور پرواہ سے میرا مقصد یہ ہے کہ بعض والد واقعی بچوں کی تربیت کے تعلق سے بالکل زیرو ہے, کوئی کیئر نہیں کرتے. ان کے نزدیک پیسہ دے رہا ہوں بس, میں نے دنیا کا سارے سب سے بڑا کام کر لیا ہے. ان کے پاس وقت ہے دوستوں کے لیے, کام کے بعد وقت ہے, گھومنے کے لیے, سیر کرنے کے لیے وقت ہے, فلموں کے لیے, ڈراموں کے لیے, سب 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 کے لیے وقت ہے. نہیں ہے تو بھی بچوں کے لیے نہیں ہے, اور یہ بڑی ناانصافی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا, ہم سب سے پوچھے گا. تو یہ وقت جو ہے یہ سب سے قیمتی چیز ہے, واللہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز یہ وقت ہے جو ہم ضائع کر رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ضائع کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو بھی وقت دیا کرو. نمبر 11, اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرو, اور اکثر جو غلطی ہوتی ہے ہم دوسروں کو سمجھ نہیں پاتے. مطلب جھگڑے کب ہوتے ہیں, دوستوں میں دیکھ لیں آپ, نہیں کوئی شخص بغیر دوستی کے نہیں رہ سکتا. آپ اور آپ کے ساتھ آپ کے دوست جو ہیں آپ ایک خاص نظریے سے آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں. آپ کا دوست کون ہے؟ جو آپ کا ہم نوالا ہم پیالہ ہو، جو آپ کی سوچ رکھتا ہو، جو آپ جیسا ہو، شکل و صورت سے نہیں، آپ کی سوچ سے. جن کی سوچ متفق ہو وہی دوست ہوتے ہیں. آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جائیں، بیٹھے، بات کریں، وہ دوست ہوتے ہیں. لیکن بات مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جھگڑے تب ہوتے جب ہم مخالف کو سمجھ نہیں سکتے جو ہمارے سامنے ہیں. اور سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے میاں اور بیوی میں. اکثر جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے. اور اس سے بڑھ کر خطرناک معاملہ ہوتا ہے جب یہ بیماری منتقل ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی بچوں میں. عجب بات ہے، 40 سال ہو گئے شادی کو، ابھی تک نہیں سمجھے ایک دوسرے کو. سچ بتا رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ ہم نے کوشش ہی نہیں کی سمجھنے کی. میرے بھائی، سامنے والے کو سمجھنا کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے. آئیے سمجھتے ہیں کہ ہم مخالف کو کیسے سمجھیں جو ہمارے سامنے ہیں. اور عجب بات یہ ہے، مخالف میں ہمارے بیوی بچے کھڑے ہیں، یعنی مخالفین کے صف میں جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہمارے اپنے پیارے اپنے بیوی بچے ہیں. عجب بات ہے کہ نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھے کیسے. اس کے طریقے ہیں. نمبر ایک، جب بھی آپ نے کسی کو سمجھنا ہے تو اس کی عقل سے سوچو، اپنے عقل سے نہیں. ہم سوچتے اپنے عقل سے، بیوی سوچتے اپنے عقل سے، بچے سوچتے اپنے عقل سے، معاملہ حل نہیں ہوتا. اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ایک سٹیپ نیچے آنا پڑے گا تو آ جائے، لیکن کمپرومائز نہیں ہے بنیادی باتوں پہ کہ میں نے سگریٹ پینی ہے، بچہ کہتا ہے نہیں، اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. میں نے جانا ہے، فلاں دوست ہیں، فلاں ملک میں جانا ہے شہر کے لیے، بدکاری ہرگز نہیں. یہ نہیں کہ اپنی سوچ ان کی سوچ سے سوچیں، یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کی ہر اچھی بری بات مان لیں، ہرگز نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کو سمجھنے کے لیے آپ ان کی عقل سے سوچیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، پھر آپ نتیجے نکالیں اپنے عقل سے. ہم سوچتے اپنے عقل سے، نتیجے اپنے عقل سے نکالتے ہیں. نمبر دو، جب ان کی عقل سے سوچ لیں پھر ہم یہ سوچیں کہ میرے نزدیک، میری سوچ کے نزدیک یہ معاملہ کیسے ہے. ان کی رائے کے تعلق سے، اب ان کی رائے تو یہ ہے، ان کی سوچ تو یہ ہے، میں نے سمجھ لی ہے. اب میری سوچ، میری سمجھ، میری رائے کیا ہے؟ نمبر تین، ہمارے سینوں کو کوشادہ ہونا چاہیے اور مخالف کی رائے کو بھی سمجھنا چاہیے، بشرط یہ کہ یہ رائے جو مخالف ہے یہ شریعت کے اصولوں میں سے کسی اصل کی منافی نہ ہو. نمبر چار، خلاف کی کڑواہٹ اختلاف کی آگ سے بہتر ہے. خلاف کی کڑواہٹ اختلاف کی آگ سے بہتر ہے. دیکھیے، کوئی شخص آپ کی مخالفت کر رہا ہے، اچھا تو نہیں لگتا نا، مخالفت ہو رہی ہے، اچھا نہیں لگتا. لیکن شریعت کی بنیاد ہے، اصول سے اس کو تعلق نہیں ہے. تو سینے کو شادہ کریں، اگرچہ آپ کو اچھا بھی نہیں لگتا تو اس سے بہتر ہے کہ آج اس معاملے میں اختلاف ہے آپ برداشت نہیں کریں جس کے تعلق شریعت سے نہیں، کل یہ معاملہ بڑھ سکتا ہے، اختلاف شریعت کے کسی بنیادی اصل میں ہو سکتا ہے، تب پھر وہ آگ قابل برداشت نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ میں مثال دیے، بچہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، وہ چاہتے ڈاکٹر نہ بنے. شریعت سے کوئی تعلق ہے اس کا؟ سے کوئی تعلق نہیں. آپ چاہتے، وہ کچھ اور چاہتا ہے، اس کی سوچ کے مطابق یہ پیشہ اچھا نہیں ہے، اسے ایم بی اے کرنا ہے مثال کے طور پہ، یا وہ آئی ٹی کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی کرنا چاہتا ہے. تو میں نے سمجھایا، نہ مانا، اس کے عقل کے نیچے آ کے سمجھا. جب میں نے اس کی سمجھ کے مطابق سمجھا تو مجھے سمجھا کہ وہ سچا ہے. لیکن پہلے میں کیوں سمجھ رہا تھا؟ ایکسکیوز برسی کر رہا تھا میں، کیونکہ میں اپنے عقل سے سوچ رہا تھا، وہ اپنے عقل سے سوچ رہا تھا. جب میں ایک سٹیپ نیچے آیا اور اس کے عقل سے سوچا، ارے دیکھو وہاں کی میڈیکل سب کچھ تو نہیں ہے نا، اور بھی شعبے اچھے ہیں، ضرور نہیں ہے کہ جیسے جو مجھے پسند میرے بیٹے کو وہی پسند ہو. آئی ٹی میں کتنے فائدے ہیں اور کتنی اچھی جابز مل سکتی ہے، کیونکہ اصل میں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ مجھ سے اچھا بنے. یاد رکھیں ایک بنیادی بات آ گئی ہے کہ اس دنیا میں صرف والدین ہی ایک ایسی ذات ہے جو اپنے بچوں کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی بھی ایسے آپ کو لوگ نہیں ملیں گے جو دوسروں کو آپ سے بہتر سمجھے یا موقع دے ان کو. سچ بتاؤں میں آپ کو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، بھائی بھی بھائی سے کمپٹیشن کرتا ہے میں اسے آگے چلا جاؤں، بہت کم بھائی ہوتے ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں، لیکن والدین جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں سبحان اللہ. اگر والد صرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے تو اس کی خواہش اس کا بیٹا پی ایچ ڈی کرے، خواہش ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ خواہشات دیکھیں والدین کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں. بہرحال تو جب ایک سٹیپ نیچے آئے اس کی سوچ کے مطابق سوچا آپ نے، تو آپ کو پتہ چلا کہ وہ سچا ہے. اب آپ نے اس کے بعد تو مان لیا کہ آپ کے دل میں خلش تو میرا بیٹا، میں نے ہسپتال کون سا پھاڑا، میں نے ہسپتال بنائی ہوئی ہے، میرے بیٹا ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بیٹا جو اس کو ایک آسانی سے پلیٹ فارم مل جائے، میں نے بڑے جد و جہد کی ہسپتال بنانے میں، میرے بیٹے کو تو بنی بنی چیز مل جائے گی. یہ میری سوچ ہے اور اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اچھی ہے، لیکن اس کی سوچ دیکھیں تو وہ کہتا ہسپتال تو ہے، ہم کرائے پہ دے دیں گے، فائدہ تو ملتا رہے گا، اور میں کوئی اور اچھا بزنس کر لوں گا، آئی ٹی کر لوں گا، مجھے وہاں سے تنخواہ آتی رہے گی، ہسپتال بھی چلتی رہے گی، یہ کام بھی چلتا رہے گا، تو دگنی انکم ہو جائے گی. اس کی اپنی سوچ ہے. جب میں نیچے آ کے اس کی سوچ کے مطابق اسے سوچا، پھر میں نے اس کے ساتھ اتفاق بھی کیا. اگرچہ یہ خلش موجود ہے تو کڑواہٹ تو ہے تھوڑی سی، یہ خلاف کی کڑواہٹ ہے، اس سے بہتر ہے کہ اختلاف کی آگ میں ہمیں دونوں کو جلنا پڑے. آہستہ آہستہ نہیں مانا، زبردستی کی، ناراضگی ہوئی، دل میں اسے رکھ لے کہ میرا والد زبردستی کرتا ہے. آہستہ آہستہ وہ پھر اختلاف بڑھتا گیا، یہ اختلاف شرعی امور میں آیا، پھر آہستہ آہستہ وہ بے نمازی بھی ہو گیا، داڑھی بھی منڈوا لی، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا. آہستہ آہستہ پھر یہ جو اختلاف جو شرعی بنیاد پہ ہوتا ہے، یہ کافی تکلیف دہ ہوتا ہے. بتا دوں میں آپ کو، تو کڑواہٹ آگ سے بہتر ہے کہ نہیں؟ کڑواہٹ تو انسان برداشت کر ہی لیتا ہے، لیکن آگ کو انسان برداشت نہیں کر سکتا. ایک عام مسئلہ میں دیکھتا ہوں، جب عمرے میں جاتے ہیں ہم لوگ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، عمرہ ہو گیا مکمل، اب سر کے بال منڈوانے کٹوانے کی باری آتی ہے، وقت آتا ہے. کئی مرتبہ دیکھتے ہیں والد کھڑا ہوتا ہے، جوان بیٹا کھڑا ہوتا ہے، بیٹا کہتے ہیں میں نے یہاں یہاں سے بال کٹوانے ہیں بس، اور والد کہتا ہے اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ پورے سر کے بال اگر منڈوانا نہیں چاہتے تو پورے سر کے بال کٹواؤ. وہ کہتے ہیں نہیں، میرے سر کی جو ڈیکوریشن ہے اور جو میرے اسٹائل بنا ہے، اسٹائل خراب ہو جائے گا. اب بڑی مصیبت میں پڑ گئے، اختلاف ہے، مسئلہ ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، پر وہ جھگڑا ہو جاتا ہے وہاں پہ. یہ جو معاملہ ہے اس کا تعلق دین سے ہے، یہاں پر ہم خاموشی نہیں اختیار کر سکتے. سمجھایا ہے، نہیں سمجھا ہے، بیٹا بال ہے، پھر نکل آئیں گے. ابھی اگر آپ کاٹ لیتے، اگر پورے بال نہیں منڈوانے، ٹھیک ہے نہ منڈواؤ، فرض نہیں منڈوانا، لیکن سر کے بال کاٹنے، جو پورے سر کے بال کاٹتے ہیں، آپ نہیں کے پاس چلے جائیں، میں آپ کو لے جاتا ہوں اور پورے سر کے بال کٹوایا، اگرچہ تھوڑے کیوں نہ ہوں، یہ جو دائیں بائیں پیچھے کی سائڈ، اوپر سے سائڈ سے جو کاٹے جاتے ہیں، یہ اسے کٹوانا نہیں کہتے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ عمل خلاف سنت ہے. اگر یہاں پہ نہیں مانتا تو اسے لے جاؤ، اگرچہ خود اپنے ہاتھ سے کینچی سے ہر جگہ سے پورے، یعنی کنگن کینچی سے لے کے سارے کٹوانے پڑے تو کٹوا دو، اس کو سمجھاؤ. جب پہلے یہ اب کیوں معاملہ ہو یہاں پہ ہوگا، اللہ کے گھر میں مصیبت ہوگی، کیونکہ بچپن سے جب وہ آتا تھا دائیں بائیں سے کاٹتا تھا، میں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، کہتا یار غیر مکلف ہے، چھوٹا بچہ ہے، سمجھ لے گا. اگر اس وقت سے وہ ابھی سوچتے ہیں 10 ریال لگتے ہیں، 15 ریال لگتے ہیں، چھوٹا بچہ کوئی حرج نہیں، 10 15 تو بچتے ہیں، دیکھیں 10 15 جائیں، لیکن تربیت کریں، کیونکہ کل آنے والا ہے، کل بہت بڑی پریشانی ہوگی، اور اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ جو اپنا ٹوکری اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ڈسٹ بن کے سامنے، وہ بیٹا ہاتھ پہ کینچی ہوتی ہے، وہ کاٹنا چاہے تو باپ ہاتھ پکڑو، کہتے ہیں یہ دھیان نہیں کاٹوں گا میں، کیونکہ بچپن میں جب آپ کے پاس وقت تھا سمجھانے کے لیے، آپ نے سمجھایا نہیں، وہاں پہ ضروری تھا. اب آپ پریشانی اٹھا رہے ہیں، اب یہ آگ ہے جس کی میں آپ بات کروں، وہ کڑواہٹ تھی اور یہ آگ ہے. عام معاملات میں دنیا میں کڑواہٹ برداشت کر لیں، لیکن یہ جو شرعت کے تعلق سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، یہاں پر آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور نہ ہمیں کرنی چاہیے. گیارہ ہو گئے، پانچ نہیں چار کافی ہیں، اتنے سمجھنے بڑی بات ہے بھائی. پوائنٹ زیادہ ہو جاتے ساتھی پریشان ہو گئے، یار آپ کے پوائنٹ ختم ہی نہیں ہوتے، تو بس اتنے کافی ہیں. کتنی ہو گئے اب؟ جی کس سے آگے بات آئے گی انشاءاللہ، جو بچوں کو مرحلے کے بات کریں گے نا، یہ جو اختلاف کا معاملہ ایک مشکل ہے یعنی تربیت میں، اس کا حل پورا بتائیں گے انشاءاللہ. ابھی یہ دیکھا ہمیں تدابیر کون سی اپنانی ہے، یعنی سمجھیے تدابیر جو ایک ہنٹ سے سمجھدار کے اشارے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں کہ ہم نے کون سا لاحق عمل ہم نے اختیار کرنا تربیت میں، یہ وہ اہم تدابیر ہیں. نمبر 12، اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ آپ کے بچوں کے لیے سب سے اچھے دوست آپ ہوں. اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ آپ کے بچوں کے لیے سب سے اچھے اور پیارے دوست آپ ہوں. کیا ہمارے بچوں کے دوست سب سے اچھے دوست ہم ہیں؟ اچھے اچھے دوست دور کی بات ہے، ہم اپنے بچوں کو دوست ہیں. بھائی کہتے ہیں دشمن ہے، سچ سچ بات کہیے. دوست دیکھیں کبھی دوست نے دوست کو مارا ہے، گالی دی ہے؟ ہمارے بھی دوست ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں، بڑے غلطی بھی کرتے ہیں. کبھی مارنے کی ضرورت کی ہے؟ اچھا کبھی گالی دینے کی ضرورت کی ہے؟ کیونکہ وہ دوست ہیں. دوستوں کو مارا نہیں جاتا، دوستوں کو گالی نہیں دی جاتی، دوستوں کے ساتھ بد کلامی سخت کلامی نہیں کی جاتی. ان کی غلطیوں کو بھی ہم برداشت کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ وہ دوست ہیں. کتنی بھی ناانصافی کرتے ہیں ہم لوگ اپنی بیوی اور بچوں سے جب ہم ان سے دوستی نہیں رکھتے. مجھے وہ بچے بہت پیارے لگتے ہیں، بلکہ بچے ان کے والدین بہت پیارے لگتے ہیں. جب بچے سے پوچھے جاتے ہیں بھائی بیٹا آپ کا سب سے پیارا دوست کون ہے، کہتے ہیں میرا والد ہے. سنے آپ نے کبھی کسی بچے نے؟ آپ نے پوچھا ہوگا تو سنتے. ابھی سوال کبھی کیا آپ نے؟ ہم نے کب سوچا کہ ایسے سوال بھی کیا جاتے ہیں؟ ہمارا باپ، ہمارا والد ہمارا سب سے اچھا دوست ہے. یہ والدین کا کمال ہے، بچے کا کمال نہیں ہے. یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اب بلیک بورڈ نہیں میں بتا دیتا. دیکھیں آپ کے بچے آپ سے پیار کریں، نشانی جب بھی آپ گھر میں آتے آپ گلے سے ملتے ہیں، یہ نشانی کہ آپ کے بچے آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کے دوست ہیں. یہ الگ بات ہے، یہ بعض اوقات کوشچن کنفیوزنگ ہوتا ہے، سب سے اچھا دوست کون ہے؟ تو ذہن والدین نہیں آتے، بعض اوقات کسی اور دوست کا نام آ جاتا ہے، لیکن دل کے اندر وہ والد سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور والدہ سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. والدہ بھی ناراض رہا ہوں کہ والد کا نام لے رہا ہے، والد اور والدہ دونوں سب سے اچھے دوست ہیں، ماں سب سے اچھی دوست ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اکثر بچے ماؤں سے ناراض ہوتے ہیں، اس لیے کہ بیچاری وہی گھر میں رہتی ہے اور وہی ڈانٹتی رہتی ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ نہ کرو. تو یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے. اب کسی کمپنی میں دیکھ لیں، جو ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں سب ان سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہنا یہ جی ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اور کلیگ آپس میں بڑے خوش رہتے ہیں. اور گھر کے اندر بھی یہی ہے کہ ماں اکثر گھر میں رہتی ہے اور منع کرتی رہتی ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اس لیے ماں زیادہ محبوب نہیں ہوتی بچوں میں. اگرچہ یہ ناانصافی ہے ماں کے ساتھ کہ ماں جتنی محنت کرتی ہے اس کو اس کا حق دینا چاہیے، کم سے کم پیار کا، محبت کا اور دوستی کا. اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، ایسا انداز پیدا کریں اپنے اندر کہ آپ کے بچے آپ سے پیار کریں. ایک تو انداز کی بات میں کروں گا کہ تربیت کا انداز کیسے ہونا چاہیے، وہ الگ سا ٹاپک ہے، بالکل اس کو میں ابھی نہیں چھیڑوں گا، اس کے خاص وقت ہے انشاءاللہ تفصیل سے. لیکن یہ کہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں سکولوں میں، اور جب سکول میں پڑھتے ہیں تو ان کو بعض مسائل کے حل میں مشکل پیش آتی ہے. ہم کہتے ہیں استاد سے پوچھو، استاد آتا ہے بلیک بورڈ میں لکھ کے چلا جاتا ہے، بچہ پریشان ہے، خاص میں جو بچے سمجھنا چاہتے ہیں، یا امتحان کے وقت جب آپ بچوں کو سمجھاتے دیکھتے بچوں کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ اس وقت دیکھ بچہ مشکل میں ہے، اور سب سے اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ جو مصیبت کے وقت کام آئے، فرینڈ ان نیڈ. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہاں الصدیق وقت تفضیق عربی میں، بارک اللہ فیک. اب امتحان ہے، تنگی ہے، بچہ پریشان ہے، سب سے زیادہ قریبی مددگار بچے کا کون ہے اس وقت؟ بچہ کسے دیکھے گا؟ والدین کے سوا کوئی ہے اس کے سامنے؟ مصیبت ہے تو سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ قریبی کام آتے ہیں نا والدین. والدین کا تو ایک ہی کام ہے بس، ابھی تک پڑھانی ہے، ابھی تک پڑھنا ہو، ابھی تو کتاب رکھی ہے، تھوڑا سانس لے رہا ہوں، میں دیکھ رہی ہوں صبح سے تو پڑھ نہیں رہے ہو، اس سے بات کر رہے ہو، یہ کرو ٹھیک ہے. جو بچے ادھر ادھر کرتے ہیں وہ سمجھاؤ، بیٹا پڑھ لو، ٹی وی بند کر لو، پڑھنا ہے تو ٹھیک پڑھو، ٹی وی دیکھ لو، دیکھ لو آدھا گھنٹہ، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن پڑھنا، جب پڑھنا ہے تو پھر سب بند کر دینا ہے. یہ غلط ہے کہ وہ بھی دیکھ رہے، یہ بھی، اس سے بات کر رہی، اس سے بھی بات کر رہی ہے، کھیلنا بھی ہے، پڑھنا بھی، یہ غلط ہے. تو بچہ دیکھتے اس مصیبت میں، اس مشکل وقت میں میرے سب سے قریب میرے والدین ہیں. ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ میں ان کی بات کروں جو والدین سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں. اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، وہ ایسے صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، نرمی سے اپنے بچوں کو خوش تو رکھ سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں. بیٹا آپ کو نہیں، یہ سوال آپ کو نہیں تھا، بیٹا مجھے بھی نہیں آتا. اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، آپ کو اس سوال کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. دو لفظ نہیں کہہ سکتے ہم، ان پڑھ ہے تو کیا ہوا، دعا تو کر سکتے ہیں. اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ ایک کوشچن ہے وہ حل نہیں کر سکتے، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اگر ان کے پاس کچھ علم ہے یا کچھ وقت ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں، میرے بچے جو ہیں، ایک ریاضی کا معاملہ تھا، مساحت المثلث، ایریا آف ٹرائنگل، اس کو یاد کرنا بہت مشکل تھا ان کے لیے. کتاب میں سے ایک دفعہ دو دفعہ سمجھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، مسئلہ حل کرنے کے لیے پھر پریشان. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں مشکل کتنا ہے. عربی میں مساحت المثلث تساوی، کس کو یاد ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ بارک اللہ فیک. کیا بارک اللہ فیک، آپ عربی بتائیں گے کیا ہے؟ طول عرض تو نہیں ہوتا، اب قریب ہے. مثلث کا طول عرض تو نہیں ہوتا نا، طول عرض تو مستطیل کا ہوتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیا ہے؟ القاعدہ، طول القاعدہ ضرب طول الارتفاع تقسیم اثنین. اور انہوں نے بھی صحیح کہا کہ بیس قاعدہ کو کہتے ہیں، ارتفاع ہائٹ کو کہتے ہیں، پرپنڈیکولر بھی اسے کہتے ہیں، اور تقسیم اثنین ہاف. اچھا، اب زحت المثلث ہے، اب بیس ہے، اس کو ملٹیپلائی آپ نے کرنا ہے ہائٹ سے، اور دو پہ تقسیم کرنا ہے. بعض کتابوں میں لکھا ہے ایریا آف ٹرائنگل از اکول ٹو بیس ملٹیپلائی بائی 0.5، 0.5 ملٹیپلائی بائی پرپنڈیکولر یا ہائٹ. مشکل ہے جب پوائنٹ 0.5 آتا ہے نا سامنے، تو ایسے پاؤں لرزتے ہیں، ارے یہ کیسے ضرب دیں گے، ضرب کیسے کریں گے، یہ تو عجیب سا نمبر آ گیا سامنے. اس کو مزید کسی اور ٹیچر نے آسان کیا، جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ بیس انٹو ہائٹ ڈیوائڈیڈ یا ہاف بیس انٹو ہائٹ، بیس اور ہائٹ کو آدھا کر دیں، یہ ایریا ہے ٹرائنگل کا. ایک اور آسان ہے جو آپ نے عربی میں کہا ہے کہ بیس کو ملٹیپلائی کریں ہائٹ سے اور دو سے ڈیوائڈ کر لیں. اچھا یہ تو آسان ہو گیا، سمجھ لیا نا؟ سمجھ لیا. اب بیس ہم نے نکالنی ہے، ہمیں ایریا بھی دیا گیا ہے اور ہائٹ بھی دی گئی، بیس کیسے نکالیں گے؟ اب اسی فارمولے کو جب ہم اپلائی کریں گے تو بیس از اکول ٹو، کون بتائے گا؟
ایریا ڈیوائڈیڈ
بائی
ہائٹ. جی،
بارک اللہ فیک، ایریا ملٹیپلائی بائی ٹو ڈیوائڈیڈ بائی ہائٹ. اب جب اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کرتے ہیں نا مسئلہ حل کرنے کے لیے، پھر مصیبت آتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے بڑا سمجھا، پھر میرے ذہن میں ایک قصہ آیا. میں کہا دیکھو یہ تین چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھو، ایک ہے ایریا آف ٹرائنگل، دوسرا ہے ہائٹ، تیسرا ہے بیس، اور پھر ایک اور چیز رہتی، کیا ہے چوتھی چیز؟ نمبر ٹو. دو دو بار بار آ رہا ہے نا بیچ میں، ہاف یا دو. یہ جو بیس ہے اور جو ہائٹ ہے، یہ دونوں دوست ہیں، اور ایریا آف ٹرائنگل جو ہے اور دو، یہ اس کے ساتھ ہی یہ بدماش ہے. جب ایریا صاحب 80 جو ایریا ہے آف ٹرائنگل، ان دونوں کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں ان دونوں کے لیے. یا یوں سمجھیں کہ جب یہ دونوں دوست ایک ساتھ ہوتے ہیں تو بدماش دور بھاگ جاتا ہے اور یہ دونوں پر غالب ہوتے ہیں. اوپر کیا ہے, ایئر ایف ٹرائنگل الگ ہو گیا نا, دور ہو گیا. اوپر کیا ہے, بیس ہے اور ہائٹ ہے. نیچے کیا ہے, دو ہے. تو دو پر غالب ہوتے ہیں جب دونوں متفق ہوتے ہیں. اور جب دونوں ناراض ہوتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, یہ بدماش دو کے ساتھ مل کے دوسرے کے اوپر سوار ہو جاتا ہے. بس یہ سٹوری سنائی میں نے اور معاملہ حل ہو گیا خلاص. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ جتنے بھی مسائل تھے, کوشچن تھے, وہ دیکھتے تھے یہ الگ ہے. اب وہ دو جو ہیں اس کے ساتھ مل جائیں گے ایریا کے ساتھ, ملٹیپلی کر دیتے تھے, تقسیم کر دیتے تھے, جو دوسری چیز ہائٹ ہے یا اگر بیس ہے. یہ چھوٹے سے قصے ذہن میں آیا, جو ٹیچنگ کا کام کرتے ہیں وہ اس سے اچھے آئیڈیا لے کے آ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ ہمارے ٹیچرز, بعض ٹیچرز میں, بعض استادوں میں صرف پڑھانے کے لیے آتے ہیں, اپنا فرض سمجھتے کہ ہمارا فرض یہ 45 منٹ کا ہم نے یہ لیکچر دینا دے دیا, پیریڈ ختم ہو چلے گئے, بچوں کو سمجھ آئی نہیں, ہمارے ذمہ نہیں ہے. یہ جب بات آئے گی تربیت کے ذمہ دار کون ہے, جب استادوں کی بات, تعلیم کی بات آئے گی, سکول کی بات آئے گی, وہاں پر میں کچھ انشاءاللہ بات تفصیل سے کروں گا. بڑی ذمہ داری ہے اور اس سے بڑھ کر ہے والله. یہ نہیں ہے کہ طوطے کی طرح آ کے سنا دیا بعد میں چلے گئے اور بچے خود سمجھتے رہے, ایسے نہیں ہوتا. نمبر 13, فرائض کی ادائیگی میں اور محرمات کے اجتناب میں مثال قائم کریں آپ اور میں. فرائض کی ادائیگی میں تربیت کرنے والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ فرائض کی ادائیگی میں اور محرمات کے اجتناب میں مثال قائم کریں, کیونکہ آپ ہی ان کے لیے بہترین نمونہ ہیں. اور خاص طور پر توحید اور سنت کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا, اور شرک اور بدعات اور خرافات سے اجتناب کرنا, یہ بنیادی بات ہے. نمبر 14, صفائی کی میں نے پہلے کہتے ہوئے بات کی تھی, اپنی صفائی کو بار بار سے میں کہتا ہوں صفائی کا خاص خیال رکھیں. بعض والدین صفائی کا خاص خیال نہیں رکھتے, خاص طور پہ والدہ جو گھر کے اندر, بچے بیٹیاں خاص طور پہ اپنی والدہ سے یہ چیز لے لیتی ہیں کہ گھر کا اگر کام کرنا ہے تو پھر صفائی کی ضرورت نہیں ہے, اور کپڑے جیسے بھی ہیں اور پسینے کی بدبو آ رہی ہے, پرواہ نہیں کرتے. تو میری گزارش ہے, بچے بولتے نہیں ہیں, بچے خاموشی سے کیچ کرتے رہتے ہیں, آپ کی ہر اچھی بری چیز لے رہے ہوتے ہیں. والدہ کو چاہیے جب گھر میں کام کر لے, ٹھیک ہے کام کے کپڑے پہننے کوئی مشکل نہیں, لیکن کام کرنے کے بعد, فارغ ہونے کے بعد نہا لے, صاف ستھری ہو جائے اور اچھے کپڑے پہن لے, تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ کام کے بعد صفائی بھی, یعنی ایک تو کام کے دوران صفائی ضروری ہے اور پھر کام کے بعد بھی ہمیں صاف ستھرا رہنا ہے, کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. نمبر 15, عورتوں کے لیے خاص طور پر تربیت کے لیے, عورتوں کے لیے خاص طور پر ایک یہ پیغام ہے, تدبیر ہے کہ تربیت کے لیے عورتوں کو خاص تیاری کرنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے ہی براہ راست تربیت کرنی ہے, مردوں نے صرف سپرویژن کرنی ہے. یاد رکھیں بنیادی طور پر تربیت والدہ ہی کرتی ہے, گھر میں ماں ہی کرتی ہے, عورت ہی کرتی ہے. والد جو ہے وہ تربیت کا پروگرام دے گا اور آپس میں مشورہ کرے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اصل امپلیمنٹیشن جو ہے, اصل عمل ہے وہ بیوی نے کرنا ہے, اور پھر جس چیز پر معاہدہ ہوا ہے, جس جو چیز طے ہوئی ہے, اس پر دونوں میاں بیوی نے اتفاق کرنے کے بعد اب خاوند نے ہی اس کو سپروائز کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہاں پہ غلطی, اس کو درست کیا جائے. اور جب میں عورتوں کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا تربیت کے خاص خیال رکھنا, خاص تیاری کرنی ہے, تو ان میں عورت کو اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا پڑے گا. میں پہلے ہی بتایا کہ اکثر جو بیماری عورتوں میں عام ہے, خون کی کمی, جس کی وجہ سے سر کا درد اور یہ کمزوری اور یہ چڑچڑاپن اور یہ ناگواری جو اکثر ہوتی ہے اور ناراضگی جو اکثر ہوتی ہے, بعض اوقات یا تو بلڈ پریشر کی زیادتی ہوتی ہے, یا بلڈ پریشر کی کمی ہوتی ہے جو اس سے زیادہ ہے عورتوں میں, یا خون کی کمی ہوتی ہے. تو یہ جو تین چار چیزیں ہیں اس کو ذرا اس کا علاج کروا لیں, تاکہ اور اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, کوئی ڈپریشن کا شکار ہے, اس کا بھی علاج کروائیں. بعض عورتیں گھر سے دور ہوتی ہیں، والدین سے دور ہوتی ہیں، ڈپریشن کے شکار ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے. دونوں، جسمانی علاج اور نفسیاتی علاج، دونوں جو ہے وہ ضروری ہے. تندرستی اور خوشی، تندرستی اور خوش مزاجی میں، تندرستی اور خوش مزاجی میں بچوں کی تربیت کریں، تربیت بھی اچھی اور بچے بھی خوش. بچے اس تربیت سے خوش ہوتے ہیں اور پورا گھرانہ خوش ہو جاتا ہے. اور عورتوں کے لیے انشاءاللہ جب بات آئے گی ذمہ داری کی، والدہ کی کیا کتنی ذمہ داری ہے تربیت میں، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے. نمبر 16، دعا کثرت سے کیا کریں اپنے بچوں کے لیے، دعا کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں. جس تربیت میں دعا نہیں وہ تربیت ہی نہیں. سب سے بڑا قیمتی اثاثہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ہے والدین کی دعا. اور والدین کے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، قیمتی ہتھیار، وہ دعا کا ہے، کہ بچوں کی خیر خواہی کے لیے دعا کریں ہمیشہ. مجھے وہ والدین بہت اچھے لگتے، خاص طور پہ والدہ کلینک میں آتے ہیں، دیکھتا ہوں میں بچہ جو ہے پریشان کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے، یا بعض اوقات پریشان کرتے تو والدہ سے پروموشن کر دے، یہدیک اللہ اصلحک اللہ، اللہ یہدیک اللہ اصلحک، اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں صالح بنا دے، نیک بنا دے. کتنی پیاری دعا ہے. اور بعض لوگ، بعض عورتیں منحوس کدھر جا رہے، ادھر آؤ منحوس. اب والدہ کہتے منحوس ہو تو اس نے کب خوش وقت ہونا، منحوس ہی ہو بےچارا ہو، بچپن سے منحوس 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 ہی ہو کے بےچارا ہو. یا گالی دیتی ہیں، والا عجیب و غریب گالیاں سنتا ہوں بعض اوقات میں، والدہ سے اور والد سے بعض اوقات. تو دعا کرے بچے کی، بچے وہ ہے نہیں جو غلطی نہ کرے. واللہ اگر یہ بچوں کا شور نہ ہو تو آپ کے گھر کی رونقیں ختم ہو جائے. یاد ہے آپ کو جب بچہ بیمار ہوا تھا اور بستر پہ لیٹا ہوا تھا، آپ کتنی پریشان تھے. کہا تھا کہ نہیں یار آج شور نہیں ہے بچے کا، تو دل ذرا مزہ نہیں آ رہا. بچے شور کریں تب بھی مزہ نہیں آتا، بچے شور نہ کریں تب بھی مزہ نہیں آتا، تب بھی ہم چاہتے کیا ہیں. یاد رکھیں بچہ تندرست ہے، اس میں بہت ساری توانائی ہے، وہ شور میں سرو کرنا چاہتا ہے، وہ یہی الٹے سیدھے کام کرتے رہے گا. بچہ تو اسے کہتے ہیں نا، کھیلے گا توڑے گا، یہ نہیں کہ اسے توڑنے دو، اسے ہر وقت کھیلنے دو. لیکن یہ بچے کی پہچان، بچے کی خوبصورتی، اسے خوبصورتی نہ چھینو. تو دعا بچوں کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. اور خاص غصے کی حالت میں کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. اگر آپ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہو اور اسے ہدایت مل گئی، تو آپ کو پھر چاہیے کیا؟ ہماری پوری محنت کیا ہے؟ ہمارے بچے جو ہیں راہ راست پہ آ جائیں، فرما بردار بن جائیں، اچھے بچے بن جائیں. اور جس جو بچہ ہدایت یافتہ ہے، اگر جو ڈاکٹر انجینئر نہیں ہے، یہ بڑی پوسٹ پہ نہیں ہے، یہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اگر وہ ہدایت یافتہ ہے تو واللہ خیر ہی خیر ہے. یہ سب یہ بچے جو اپنے والدین کے ساتھ جڑ کے رہے گا، ان کے قدموں میں رہے گا. ورنہ ایسے بھی میں نے بچے دیکھے ہیں ڈاکٹر انجینئر ہیں، بڑے پوسٹوں پہ، والدین سے دور رہتے ہیں یا مڑ کے بھی نہیں دیکھتے. میں یہ نہیں کہتا سارے ڈاکٹر انجینئر ایسے ہیں، نہیں، بعض ایسے ہیں. لیکن جو اللہ ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں بیٹھ جائے ایک ہی دعا کی وجہ سے شاید، تو وہ اپنے والدین کے سب سے بڑے فرما بردار ہوتے ہیں. اور والدین کی خوشی ان کی دنیا کے مقاصد سے بنیادی مقصد ہوتا ہے، کہ ہمارے والدین کیسے خوش ہوتے ہیں، کیسے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا سے جڑی ہوئی ہے. آخر میں جو 17 پوائنٹ ہے، یاد رکھیں میرے پیارے اور قابل احترام والدین، ان تدابیر پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ محسوس ضرور کریں گے کہ تبدیلی کہیں نہ کہیں پہ ہے. یاد رکھیں انشاءاللہ، میں زیادہ بات نہیں کر دیں گے، اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے اگر ان تدابیر پر عمل کیا جائے انشاءاللہ آپ اپنے گھر کے اندر محسوس کریں گے کوئی تبدیلی ہے. اور اگر آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہ آئے تو پھر پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، کیونکہ آپ کا اجر و ثواب کہیں ضائع نہیں ہوا. کوشش کی ہے، محنت کی ہے، نبوی اصول کو سمجھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھے، اس کے مطابق تربیت کرنے کی کوشش کی ہے. اگر کوئی تبدیلی آپ کے سامنے نظر نہ آئی ہو تو مایوس نہ ہو، اس کے مطلب نہیں کہ تبدیلی نہیں آئے گی. صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، انشاءاللہ ضرور آسانی ہوگی. اور یہ فائدہ بھی آپ کو ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ، ثواب کے ساتھ ساتھ، کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا، آپ تربیت کرنا سیکھ گئے. آپ اپنے بچوں کے نام سے کسی اور کی تربیت تو اچھی کر سکتے ہو، اگر آپ ٹیچر ہو تو آپ اسکول میں بچوں کی تربیت اس بنیاد پہ کر سکتے ہو. اگر آپ کسی اور جگہ پہ کام کرتے ہو تو اپنے کولیگز کو کوئی چیزیں بتا سکتے ہو, وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتا ہے. خیر آپ نے اپنایا ہے اور یہ علم جو ہے یہ سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہے اور خیر ہے. جس نے اس کو حاصل کیا ہے وہ اس سے محروم کبھی نہیں ہوتا اور اس کا اثر اس کی زندگی میں بھی ہوتا ہے اور یہ خیر اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا جب تک کہ وہ اس دنیا سے چلا نہیں جاتا. اور یہ بھی یاد رکھیں, یہ نہ کہیں کہ میں کل سے شروع کروں گا ان تدابیر پر عمل کرتے ہوئے. یہ کل شیطان کا بہکاوا ہے, کبھی کل آئے گا نہیں, ابھی سے شروع کرو. یہ کل کا جو ایک بڑا بیریئر ہے اور رکاوٹ ہے اسے توڑ دو. کل نہیں کہو, آج کہو میں آج سے انشاءاللہ شروع کرتا ہوں, ان تدابیر پر عمل کرتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو بھی میرے ساتھ ان تدابیر پر, ان سے اچھے تدابیر پر جس سے ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں, اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا دیں, ایسی تربیت بچوں کی کر سکیں جس تربیت پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تربیت کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح منہج کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.